الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله محمد قرآن مجید کی سورہ نحل کی اس آیت کے ذیل میں کہ عمل صالح کا ایک بہم اہم مصداق انسان کی زندگی میں اس کا اخلاق ہے، یعنی اس کا رہن سہن اور اس کا رویہ زندگی میں کس طرح سے کہ جو انسان کو اس کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ دو لفظیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق معنی پیدا کرنا اور خلق یعنی اچھی صفات اور اچھے رویے زندگی میں، اچھا اخلاق۔ خلق سے بنا ہوا ہے اخلاق اور خلق سے بنا ہے خلقت۔ اللہ نے خلقت کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے اور خلق کو انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ کہا خلقت میں تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا یہ نہیں ہے کہ جب چاہو پیدا ہو جاؤ تو جیسے چاہو پیدا ہو جاؤ، جہاں چاہو پیدا ہو جاؤ۔ نہیں، خلقت ہمارے اختیار میں ہے، لیکن یہ لطف کیا ہے انسان پر اور یہ انسان کی عظمت ہے۔ اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ یہ کہ اللہ نے صفات، اخلاق، زندگی، طریقہ زندگی، عمل، کردار، یہ سب کچھ جس کو خلق اور اخلاق کہتے ہیں، یہ انسان کے اختیار میں دیا کہ تمہیں جیسا چاہیے ہے ویسا اخلاق اپناؤ، اخلاق حسنہ یا اخلاق سیئہ۔ اچھا اخلاق، حسین اخلاق، پسندیدہ اخلاق، لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا دینے والا اخلاق، یا پست اخلاق، یا گھٹیا اخلاق، یا برا اخلاق، یا لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دینے والا اخلاق، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو اختیار میں دیا ہے، اور اب جو ہے انسان یہ خود اپنی زندگی میں طے کر رہا ہوتا ہے کہ یا وہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے محبوب بنتا چلا جاتا ہے اپنوں کی نگاہ میں، دوسروں کی نگاہ میں، حتیٰ دشمنوں کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں، یا یہ کہ انسان برے اخلاق کے ذریعے سے منفور، منفور یعنی جس سے نفرت کی جائے، منفور بنتا چلا جاتا ہے حتیٰ اپنوں کی نگاہ میں، یعنی اخلاق کی بنیاد پر انسان اپنوں کی نگاہ میں بھی منفور ہو جاتا ہے اگر اخلاق اخلاق حسنہ نہیں، قریبی ترین افراد کے نزدیک بھی انسان متنفر اور بیزار ہو جاتا ہے، انسان قریبی ترین لوگ بھی متنفر ہو جاتے ہیں، عزیز ترین لوگ بھی بیزار ہو جاتے ہیں، وہ جس کو اللہ نے رشتے کے لحاظ سے بہت زیادہ قریب کر دیا ہے، صرف اخلاق کی برائی کی وجہ سے اتنا بیزار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے طلاق لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ عجیب ہے، جس کے لیے پروردگار نے فرمایا تھا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان میں اللہ نے مودت اور رحمت قرار دی، کس کے؟ شوہر اور زوجہ کے درمیان اللہ نے قرار دی، یعنی یہ خاص ہدیہ ہے صرف زوجہ اور شوہر کے درمیان میں جو اللہ نے قرار دیا ہے، چونکہ دو الگ الگ لوگ، الگ خاندان کے لوگ، جن سے ممکن ہے کبھی کوئی رابطہ ہی نہیں رہا ہو، جن سے کبھی آشنائی ہی نہیں رہی ہو، کبھی جانتے ہی نہیں ہو، لیکن ایک عقد نکاح کے ذریعے سے اتنا زیادہ قریب کر دیا کہ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت قرار دی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، شادی عقد کی تقریر کر رہے تھے، وہاں پہ وہ استفادہ کر رہے تھے آیتوں سے کہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ جو ہے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اہل بیت کے لیے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، مودت کا لفظ وہاں استعمال کیا، رحمت کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، اور میاں بیوی بی کے درمیان میں دونوں لفظ استعمال کیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے میاں اور بیوی بی کے درمیان میں، شوہر اور زوجہ کے درمیان میں مودت بھی قرار دی، میں نے قرار دی، اللہ نے قرار دی، اور رحمت بھی قرار دی، لیکن مودت اور رحمت قرار دینے کے باوجود صرف اخلاق کی خرابی اتنے قریب انسانوں کو ایک دوسرے سے اس حد تک بیزار کر دیتی ہے کہ شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے نہیں قرار دیا، اللہ نے تو محبت قرار دی تھی، یہ انسان کے اختیار میں چونکہ دیا تھا کہ اخلاق تمہارے اپنے اختیار میں ہے، تو وہ جہاں اللہ نے اتنی محبت قرار دی تھی وہاں بھی انسان نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اتنا برا کیا۔ بعض لوگوں کو یہ کرنے میں کئی سال لگتے ہیں، بعض لوگ چند مہینوں میں بھی ایسا کر ڈالتے ہیں، کتنا ہنرمند انسان چاہیے اللہ ہو کہ جس کے درمیان میں اللہ نے رحمت و محبت قرار دی ہے، کتنا ہنر چاہیے۔ بعض لوگوں کو نفرت کا ہنر آتا ہے، ابھی دیکھیں سیاست کی دنیا میں نفرت کے ہنر بانٹنے والے لوگ تو بہت ہنرمند لوگ ہیں، یہ نفرتیں اتنا اچھے بھلے رہتے ہوئے، ساتھ میں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں نفرتیں بھر دیتے ہیں، جو لوگ سال ہر سال سے، پچاسوں سال سے، سینکڑوں سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، ہندو مسلم یہ وہ الگ کر، شیعہ سنی، لیکن کچھ ایسے ہنرمند لوگ ہیں کہ یہ ساتھ میں محبتوں سے رہنے والوں کے درمیان میں آ کے نفرتوں کے طوفان پیدا کر دیتے ہیں، صرف بیج نہیں ڈالتے، تو یہ نفرتیں پیدا کرنے کا ہنر بھی کچھ لوگوں کو اتنا آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے نفرت پیدا کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اب سیاست کی دنیا میں اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا خرچ کیا جاتا ہے، بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ دین کی دنیا میں بھی یہ کام کرتے ہیں، دین کی دنیا میں بھی نفرت پیدا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اب بحث ہماری فی الحال نہ سیاسی ہے نہ یہ بحث ہے, اصل بحث اخلاق کی ہے کہ اخلاق کا رول یہ ہے کہ بہت دور دشمن ترین انسان کے قلب کو قریب کر دے, دلوں کو جوڑ دے. اخلاق یہ کام کرتا ہے. واقعات سنے ہوئے ہیں آپ کے, بہت سارے واقعات سنے ہیں. جب اس طرح کی بات آتی, سب سے پہلے واقعہ امام حسن السلام والا آتا ذہن میں.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
واقعاً بہت ہی عجیب نمونہ. ایسے نمونے اور بھی ہیں, یعنی معصومین کے علاوہ بھی انسانوں کے ساتھ نمونے, جہاں بہت ہی گناہ, بہت ہی بیزار انسان آیا اور آگر محبت کے ساتھ گیا. لیکن وہ بہت ہی عظیم نمونہ ہے کہ انسان نفرتوں سے بھرا ہوا آیا ہے, بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے, لیکن تھوڑی دیر اچھے اخلاق کا نمونہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تک میں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا اور آپ کے باپ سے, لیکن اب آپ سے زیادہ محبوب ہمارے لیے کوئی نہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی, واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں قرار دے اور رسالت کا وارث کسے بنائے. تو یہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ سب اللہ نے انسان کے اختیار, اصل مسئلہ یہاں پر ہے, یہ سب کچھ کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. یہاں پہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو مجبور تھا, میں تو اپنی زبان سے مجبور تھا, میں تو اپنے مزاج سے مجبور تھا, میں تو اپنے رویوں سے مجبور تھا. نہیں, اخلاق کا ہر رویہ بدلا جا سکتا ہے, زبان کی ہر تندی اور ہر سختی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, مزاج کی ہر حالت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. طبی لحاظ سے بھی حتیٰ کہا جاتا ہے بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں, لیکن انسان ارادے کے لحاظ سے اور زیادہ قوی طریقے سے, مضبوطی سے اور جلدی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. بس اتنی زیادہ اسلام میں جو اخلاقی بحثیں کی گئیں, اسلام میں اور اس کے علاوہ دیگر الہی جتنے بھی ڈیوائن مذہب ہیں اس میں بھی کی گئی ہیں, اور اسلام سے اور دیگر الہی مذہب سے, پھر حتیٰ جو بناوٹی مذہب ہیں جو خود ہی لوگوں نے بنائے ہیں, چونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ مجبور ہیں لینے کے لیے, لہٰذا انہوں نے بھی آ کر اخلاقی بحثیں کی. اخلاقی بحثیں کر کے یہی جو انبیاء کہہ کے گئے ہیں, جو یہ انبیاء بتا گئے ہیں, بھی بعض بہت سارے لوگ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کس مذہب سے ہے کس ملت سے ہے, لیکن جب اچھی اخلاقی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ انسان کے, اور اگر اس کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے تو محبوب ہوتا جاتا ہے. یہی قرآن کی ایک دوسرا معیار, یہی لفظیں وہاں بھی استعمال ہوئیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, اگر انسان ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے, جو یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یہاں بھی دونوں چیزیں ہیں, جو آیت سورہ نحل کی پڑھتے ہیں, من عمل منکم صالحا وہو مومن, جن میں دو چیز ہو, عمل صالح کرتا ہو اور مومن ہو. یہاں پہ عمل صالح کا ذکر پہلے ہے اور ایمان کا ذکر بعد میں ہے, لیکن باقی جو اکثر آیتیں ہیں 70 سے زیادہ آیتیں ہیں, اس میں ایمان کا لفظ پہلے ہے, عمل صالح کا لفظ بعد میں ہے. اور وہاں پہ بھی اس یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑی, وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, ودا یعنی وہی مودت جو بھی لفظ بولا. اگر ایک انسان اس کے پاس یہ دو صفتیں پائی جاتی ہوں, ایماندار ہو یعنی دھوکے باز نہیں ہو, فراڈ کرنے والا نہیں ہو, خیانت کرنے والا نہیں ہو, ایماندار ہو, اگر انسان ایماندار ہے وہ عمل صالح اور عمل صالح انجام دیتا ہے وعمل الصالحات, تو اس کا لازمی نتیجہ, یہ سب لازمی نتیجے ہیں, قرآن کے یہ فارمولے ہیں اور فارمولے سب کے لیے ہیں, کسی خاندان اور کسی قوم اور کسی مذہب کے لیے نہیں ہیں. جو فارمولے ہیں اس کا نتیجہ سب کے سب لازمی آتا ہے اور سب کے لیے آتا ہے, کہ اگر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو سیجعل لهم الرحمن ودا, تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی مودت ڈال دے, لوگوں کے دلوں, پھر لوگ اس سے اس کو چاہتے ہوں گے, اسے یاد کرتے ہوں گے, اسے پسند کرتے ہوں گے, اسے ملنا چاہتے ہوں گے, اس کے قریب سے گزریں گے تو مسکرا کے دیکھیں گے. دیکھیں کبھی کچھ لوگ, کوئی کسی کے قریب سے گزرتا ہے منہ ٹیڑھا کر کے آنکھیں کھڑی کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے. اور کچھ آدمی جب دیکھتا ہے دور سے دل چاہتا ہے دو جملہ بات کر لیں, دو باتیں کر لیں, تو تھوڑا بات کرنے کی فرصت نہ ہو تو کم سے کم مسکرا کے دیکھ لیں کوئی پڑوسی گزر رہا ہے کوئی اور گزر رہا ہے. یہ کس کے نتیجے میں ہوتا ہے؟ یہ یہی اخلاق حسنہ کے نتیجے میں ہوتا ہے. اخلاق حسنہ کی جو بحث تھی کل وہ عزت کی بحث, عزت ایک بہت بڑی بحث ہے. عرض کیا کہ اس کی بحث ہمیں تفصیل سے یہاں پہ نہیں کرنی, چونکہ تفصیل تو کی جا چکی پورے اشرے میں عزت اور ذلت کی بحث, لیکن چونکہ بہت زیادہ بنیادی بحث ہے عزت نفس, دین کو اور اللہ کو, ایک انسان کی بھی عزت اور خاص کر اپنے مومن بندوں کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے. بہت سارے احکام اسلام کے ادھر واجب کی طرف ادھر حرام کی طرف اس لیے ہیں تاکہ انسان ذلیل نہ ہونے پائے. مثلا انسان غیبت کرتا ہے, سچ بولتا ہے, بالکل سچ بولتا ہے, لیکن اتنا سختی سے حرام کیا گیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بھائی اپنے مردار بھائی کے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے, یعنی ادا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اتنی بری چیز ہے, اتنی مکروہ چیز ہے, اتنی ناگوار چیز یہ ہے ہی ہے کہ قرآن نے اتنی سخت تعبیر اس کے لیے استعمال کیے کہ جیسے انسان یہ کام کر رہا ہو, بھائی بھائی کے گوشت وہ بھی مردار بھائی, غیبت اتنی بری چیز ہے. لیکن ہے اس میں کیا, سچ بولنا ہے, غیبت میں تو کوئی جھوٹ نہیں بولا جاتا. جو کچھ ہم نے دیکھا, آپ نے جو دیکھا وہ جا کے بیان کر دیا, لیکن اتنا برا کیوں؟ کہ برا اس لیے ہے کہ کوئی انسان اس سے ذلیل ہو رہا ہے. برائی کی وجہ یہ ہے, اتنی بری چیز یہ کیوں ہے؟ سچی بات تھی, جو دیکھا تھا وہی بیان کیا تھا, کچھ جھوٹ اس میں نہیں تھا, لیکن پھر بھی اتنا برا, اتنا مکروہ, اتنا گھناؤنا کیوں بنا کر قرآن نے پیش کیا؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک انسان ذلیل ہوتا ہے, اور وہ انسان ذلیل ہوتا ہے جو اپنا دفاع کرنے کے لیے یہاں موجود بھی نہیں. اس لیے کہ مردار بھائی, مرا ہوا بھائی یعنی کیا ہے؟ وہ تو مرا ہوا ہے, وہ تو آ کر کوئی آ کر اسے نوچے گا تو کوئی آ کر اس کو بچانے والا تو نہیں, چونکہ وہ تو مر چکا ہے. اسی لیے جس کی غیبت کی جاتی کہتے ہیں یہ مردار بھائی جیسا, چونکہ یہ بیچارہ خود یہاں موجود نہیں کہا کہ کہے کہ بھائی تم نے غلط سمجھا میں نے ایسا, یہ تو کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں, یہ افواہ ہے, یا اگر میں نے کیا ہے تو تم نے غلط سمجھا, میرا کچھ اور انٹینشن تھا, یا میں مجبور تھا, یا کچھ بھی تھا, بہت سارے بہانے ہو سکتے تھے, لیکن وہ کچھ اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. لگو ایک صحیح سچائی کی بات کوئی بول رہا ہے, لیکن قرآن اس کے لیے اتنا سخت استعمال کر رہا ہے. معیار کیا ہے؟ معیار ہے عزت, کیونکہ انسان وہ ذلیل ہو رہا ہے, کیونکہ ایک انسان جس کو پتا بھی نہیں ہے لیکن وہ ذلیل ہوا جا رہا ہے. اگر ابھی کا سوال ہے, مسئلہ نہیں ہے, جی فرمائیں. ہاں اچھی بات ہے, جی ہاں, اچھا اس طرح کے سوالات محفوظ رکھا کریں, آخر میں ضرور انشاءاللہ. ابھی آپ نے پوچھ لیا, اچھی بات ہے. جہاں پر جو ہے ایسا صحیح نہ بتانے پر اور بڑا فساد پیدا ہونے والا ہے اور بڑی مشکل پیدا ہونے والی ہے, وہاں پر بتانے کی اجازت دی گئی. اتفاق سے خاص کر غیبت کی بحث میں یہی ایک مسئلہ یہ, اور بھی کچھ مسئلے ہیں, اس کو الگ کیا گیا ہے, ایکسیپشن ہے, استثنا کیا گیا ہے. کیا؟ کہ اگر مثلا رشتہ کوئی چاہتا ہے تو وہاں پہ حقیقت بیان کرے. حقیقت اس لیے نہیں بیان کرے کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, بلکہ حقیقت اس لیے بیان کرے کسی اور کی زندگی تباہ نہ ہو جائے. چونکہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو رسوا ہو جانا اور کسی دوسرے انسان کی زندگی کو تباہ ہونا, جب ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا تو وہ زندگی کے تباہ ہونا زیادہ خطرناک ہے. لہذا یہاں پر حقیقت بتائی جائے, لیکن اس طرح بتائی جائے کہ تاکید کر کے تم کسی اور کو نہیں بتانا, یہ تمہاری اپنی بیٹی کی بات ہے یا تمہارے اپنے بیٹے کی بات ہے, تو یہ بات جان لو, لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو تم ذلیل نہیں کرنا, کسی کو تم رسوا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ تھا, اور شرعی مسئلہ جو ہے اس طرح بیان کیا. کچھ اور بھی ہے ایکسیپشنس, کچھ اور بھی ہیں. مثلا ایک انسان ایسا ہے جو علل اعلان گناہ کر رہا ہے, علل اعلان کر رہا ہے. ایک آدمی جو روزہ نہیں ہے لیکن منہ اپنا بنائے ہوئے ہے روزے کے احترام میں, ریاکاری میں نہیں, روزے کے احترام میں وہ جا کے سامنے نہیں کھا رہا ہے, سڑکوں پر ٹہل ٹہل کے سگریٹیں نہیں پی رہا ہے, ہوٹلوں میں نہیں بھاگ پھر رہا ہے, تو کہا کہ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ انسان روزہ نہیں رکھے ہوئے تو بتانا نہیں کسی کو, چونکہ غیبت ہو جائے گی. لیکن ایک انسان ہے جس کو روزے کا احترام ہی نہیں ہے, وہ ٹہل رہا ہے, होटलों में जा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, टहल टहल के सिगरेटें पी रहा है, पान खा के टहल रहा है, गुटके खा के टहल रहा है, क्या क्या खाते। तो ये हो गया फासिक इंसान जो अलल एलान गुनाह करे, अलल एलान गुनाह करे, समझ रहे हैं, अलल एलान गुनाह करने वाले को फासिक कहते हैं। और फासिक के बारे में बयान करने में गइबत में शामिल नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही अलल एलान ये काम कर रहा है। एक आदमी छुप के गुनाह कर रहा है, बड़ा से बड़ा गुनाह कर रहा है, हक नहीं है किसी को बयान करने का। उसे समझा सकते हैं, जाके समझाएं। मसलन एक बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है मसलन ज़िना, अगर किसी ने देखा है तो नहीं बयान कर सकता। अगर बयान कर दिया है और अकेले आके बयान किया तो पहले इसको पकड़ के 80 कोड़े मारो। किसको? जो बयान कर रहा है। झूठ भी नहीं बयान कर रहा है, देखा है, सच में देखा है, लेकिन उससे कहा जाए कि तुमने अकेले देखा है, चार लोगों ने और देखा, दो भी नहीं, और जगहों में दो गवाही काफी है। यहां पे पूछा जाए कि चार लोगों ने और देखा है कि नहीं, अगर वो कहे देखा है तो कल ले आओ, दिखाओ, बताओ गवाहों को। चार गवाहों को ले आए, अगर चारों गवाहों ने आकर गवाही दे दी तो जिन्होंने वो गंदा काम किया उनको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर चार गवाह नहीं आए और चार गवाहों ने आके गवाही नहीं दी तो ये जिसने आके कहा है उसी को पकड़ के 80 कोड़े मारे जाएंगे। सख्त है ये मसला? नहीं, सख्त नहीं है, शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, ताकि माशरे में फसाद बयान ना किया जा रहा हो, फसाद राइज ना होने लगे, लोगों को आम चीज़ ना लगने लगे। रसूलुल्लाह के एक बहुत ही करीबी सहाबी थे, रसूलुल्लाह के बहुत ही बड़े शायर भी थे और बड़े शेर कहते थे, उनके अशार बहुत मारूफ हैं, और उन्होंने गदीर के भी सबसे पहला कसीदा कहा था, बाद में गदीर की राह में चल नहीं पाए थे अलबत्ता, लेकिन गदीर के बहुत ही अजीम अशार कहे थे, वही मैदान गदीर में वो अशार कहे थे। उन्होंने ये गलती की थी, ऐसे ही उनको लगा कि ऐसे कुछ गलती हुई है, जाके ऐलान कर दिया कि ऐसे ही, और इत्तफाक़ से रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा के लिए ऐसा किया था। तो रसूलुल्लाह ने, वो भी थे उनके साथ, एक और भी थे, लेकिन चार नहीं थे, मगर तो उनको 80 कोड़े मरवाए। ये नहीं कि मेरी बीवी इसलिए ना, ये शरीयत के हुक्म है, ये शरीयत के हुक्म रसूलुल्लाह ने भी नहीं बयान किया, सूरह नूर में कुरान ने बयान किया है। तो अगर कोई फासिक है, फासिक के लिए इजाजत है। माफ कीजिए, बहस थोड़ा आगे बढ़ गई, मसला इज्जत का था कि ये सब कुछ क्यों है, यानी इस्लाम ने बाज जगहों पर इतना सख्त हुक्म क्यों दिया है। इसलिए इतना सख्त हुक्म दिया है कि किसी इंसान की इज्जत न जाहिर होने पाए। इतना ज्यादा इज्जत इंसान की महबूब है अल्लाह की नजर में। क्यों महबूब है? इसलिए कि अल्लाह की जात अजीज है। अल्लाह की एक सिफत क्या है? अजीज है। और वो अजीज रब ये चाहता है कि मेरा कोई भी बंदा जलील ना होने पाए। उसने बहुत सारी चीज़ों को जो मना किया कि ये काम हराम है, हराम है, हराम है, ये नहीं करो, वो भी इसीलिए मना किया, जब ये करोगे तो जलील हो जाओगे, लोगों की निगाहों में जलील हो जाओगे। कभी कभी इंसान खुद अपनी ही निगाह में जलील हो जाता है, ये सबसे और भी बदतर है कि इंसान खुद अपनी निगाहों में जलील हो गया हो, यानी ऐसे गुनाह किए हों कि इंसान अपनी ही निगाहों में जलील हो गया हो। अलबत्ता उसका रास्ता इलाज है परवरदगार, ये करम है अल्लाह का, ये लुत्फ है कि लोगों की निगाह में जलील होने के बाद भी, अपनी निगाह में जलील होने के बाद भी, फरिश्तों की निगाह में जलील होने के बाद भी अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता खोल रखा कि आओ तुम पलटो, जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जुमे के खुतबे में, कि वापस पलटो और वापस पलटने का हुनर सीखो जिसको तौबा कहा है। अगर ये तुम कर लो तो मैं फिर दोबारा तुम्हें इज्जत दे दूँगा, और इज्जत पा लेता इंसान। आप कहते हैं खूब अपनी निगाहों में इज्जत हो जाएगी, लेकिन दूसरों की निगाह में नहीं, दूसरों की निगाह थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन दूसरों की निगाह में। अब ये पलटने के ऊपर, इंसान पलटा किस तरीके से है, कभी पलट के फिर वापस पलट जा रहा है, इधर उधर, इधर पलटता है फिर उधर पलटता है, अगर ये अल्टा पलटी वाला मामला जारी है तो फिर तो इज्जत नहीं होगी। लेकिन एक बार तो इस तरह पलट गया कि फिर पलटने के बाद फिर दोबारा उधर पलटने का कोई रास्ता, चांस नहीं रखा, तो अल्लाह फौरन इज्जत देता है। इसलिए कि वो जो यजीद के लश्कर का सिपह सालार था वो इस तरह से पलटा कि अल्लाह ने उसे अजीज बना दिया, हुर बना दिया। دیر نہیں لگی. اب کوئی نہیں کہتا کہ حر تو یزید کے لشکر کے سپہ سالار تھا. کہتا ہے کوئی؟ عیب کوئی لگاتا ہے؟ ہاں تاریخ بتانے کے لیے بتاتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا, اتنی بڑی پلٹ, اتنا تیزی سے واپس آنا. چونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ چلو ہم نے چپکے سے گناہ کر لیا تھا, اے میرے اللہ مجھے معاف کرو, دو چار تھپڑ مارا منہ پہ اور کہا ہو گیا. نہیں, یہ جو حر نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف پلٹنا نہیں ہے, ادھر رہیں گے تو جان ہے, ادھر رہیں گے تو اولاد ہے, ادھر رہیں گے تو عزت ہے, یعنی ظاہری دنیا کی عزت, ادھر رہیں گے تو اقتدار ہے, ادھر رہیں گے تو عہدہ ہے, ادھر رہیں گے تو انعام ہے, انعام ہے, ادھر رہیں گے تو بہت کچھ ہے, لیکن ادھر آئیں گے تو کیا ہے؟ ادھر آئیں گے تو زخم ہے, ادھر آئیں گے تو خون ہے, ادھر آئیں گے تو جان دینا ہے. تو جو اس طرح سے پلٹ سکتا ہے تو اس کو اللہ اس طرح سے عزیز کر دیتا ہے. ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, زیادہ وقت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان جھوٹی عزتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عزت دار ہوں. یہ زیادہ ضرورت کی چیز ہے. یوں تو میں نے بہت ساری آیتیں یہاں پہ جو ابھی نہیں لکھی ہے, ہمارے پچھلے عشرے کی تیاری ہے, وہ یہاں موجود ہے, سب رکھا ہوا تھا, لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی بیچ میں آئی کوئی بات تو ایک آیت ایک کوئی حدیث پڑھ دیں گے. لیکن یہ اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جھوٹی عزت کو سچی عزت سمجھنے لگتا ہے, اور یہاں پر انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگ جاتا ہے مسلسل. جھوٹی عزت کیا ہے؟ سچی عزت تو معلوم ہو گئی نا. سچی عزت معلوم ہو تو پھر جھوٹی عزت کا اندازہ آسانی سے ہو سکتا ہے. سچی عزت صرف ایک چیز میں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہی جو پہلے آپ کے سامنے عرض کیا, جتنا زیادہ انسان میں فضیلتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی زیادہ انسان عزیز ہوتا چلا جاتا ہے. عزیز کے معنی یہاں پہ تفصیل تو نہیں عرض ہوئے, لیکن عزیز کے معنی ہیں سختی کے. عزت جو لفظ آپ بولتے ہیں اصل لفظ اردو لفظ تو نہیں ہے, ابھی تو اردو, ہندی, گجراتی, بہت ساری زبانوں میں بولا جاتا ہے, کہیں عزت کہتے ہیں, کہیں عجت کہتے ہیں. لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ عربی لفظ ہے. عزت جو ہے وہ عربی لفظ ہے, قرآن میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اللہ کی صفت کے طور پہ آپ نے سنی لیا کہ عزیز اللہ نے اپنی صفت کی, قرآن عربی میں جو ہے محکم اور مضبوط اور سخت اور نفوذ ناپذیر, جس کے اندر کوئی چیز نافذ نہ ہو سکے, اس کو کہتے ہیں عزیز. مثلا وہ زمین جو بہت سخت زمین ہے اس کو کہتے ہیں ارض عزیزہ, سخت زمین جس میں حل نہیں چلتا, جس میں اناج پیدا نہیں ہوتا, کہتے ہیں یہ سخت زمین ہے, اس میں کھیت, اس کو کھیت نہیں بنایا جا سکتا. زمین جو ہے کیا ہے؟ سخت ہے, اس میں کوئی چیز نفوذ نہیں کرتی. اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ ابھی آگے تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس کے مقابلے میں, عزیز کے مقابلے میں بولے نا, عزت کے مقابلے میں بچے بولیں, ہاں عزیز کے مقابلے میں ذلیل اور عزت کے مقابلے میں ذلت. تو عزت کے معنی ہوا سختی, تو ذلت کے معنی کیا ہوا؟ دیکھیں ڈر رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہیں ڈرے نہیں, ذلت کے معنی اصل میں ہے نرمی. ذلت کے معنی نرمی, ذلیل یعنی نرم. آپ کا یہ تو اچھی چیز ہے, نرم تو اچھی صفت ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ معاملہ سب الٹ گیا, بات خراب ہو گئی. عربی میں ذلیل کے معنی ہے نرم. قرآن کہتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ, جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو نرمی سے اپنے آپ کو اکڑ کے نہیں چلو, غرور کے ساتھ نہیں چلو. ذل یعنی وہی ذلت سے, ذلت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے پیش آؤ, یعنی چہرے کا امپریشن, نگاہیں, تمہارا جسم, یہ خضوع کی حالت میں ہو, یہ نرمی کی حالت میں ہو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ. اور بھی استعمال ہوا ہے, مثلاً هو الذي جعل لكم الارض ذلولا, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول قرار، ذلول یعنی کیا؟ نرم قرار دیا تمہارے لیے. وہ کچھ زمین وہ ہے جو سخت ہے، ارض عزیزہ، اور کچھ زمینیں وہ ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ نے تمہارے لیے ارض کو ذلول، ذلول یعنی اسی ذلت سے بنا ہوا ہے، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم قرار دیا. اگر یہ زمین نرم ہوتی، اگر یہ زمین نرم نہ ہوتی تو پھر آدم ہوا ہی بھوک سے مر جاتے، اگلی نسل بڑھتی نہیں. یہ زمین کی نرمی ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی اناج ڈالا جاتا ہے تو اسے درخت بنا کے دیتی ہے، پھل دیتی ہے. ورنہ اگر سخت زمین ہو تو نہ کوئی اناج پیدا ہو، نہ کوئی پھل پیدا ہو، نہ کوئی کھیتی ہو. یہ اللہ نے زمین کو نرم کیا. تو یہ مطلب بتانے کے لیے تھا کہ ذلول اور ذلیل اور ذلت یعنی نرمی، اور عزیز اور عزت یعنی سختی. لیکن آپ گھبرائے ہیں تو یہ اس کی وضاحت کر دیں تھوڑا سا. عزیز کہتے ہیں اس سختی کو جو برائیوں کے مقابل میں سختی ہو، اور ذلول کہتے ہیں اس نرمی کو، اس نرمی کو ذلول کہتے ہیں کہ جہاں انسان ظلم کے سامنے نرم ہو رہا ہو، برائیوں کے سامنے نرم ہو رہا ہو، شیطان کے سامنے نرم ہو رہا ہو. ہر نرمی نہیں، کچھ نرمی پسندیدہ ہے اور کچھ سختی بری چیز ہے. لہذا یہاں پر جو معنی ہے عزت اور ذلت کے، اللہ کی ذات عزیز ہے، یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی ذات اتنی قوی، اتنی مضبوط، اس قدر نفوذ ناپذیر ہے کہ کسی بھی طرح کی رسوائی اللہ کی ذات کی طرف نہیں آ سکتی. اب معاف کیجئے، مجھے بیان نہیں کرنا تھا لیکن بات یہاں تک آ گئی اس لیے مثال دینا پڑتی بچوں کے لیے. مثلا جیسے دیوار ہے، یہ دیوار بہت سخت ہے، اس دیوار پہ اگر آپ بال ماریں گے تو کیا ہوگا؟ کھیلتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ بال واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر ریت میں، ریت سینڈ، اگر نرم مٹی میں اور ریت میں جا کر بال ماریں تو کیا ہوگی؟ اس کے اندر بال دھس جائے گی. پانی میں چونکہ نرم ہے، اس کے اندر بال جو ہے وہ اندر چلی جائے گی. لیکن دیوار کو ماریں گے تو دیوار سے واپس پلٹ کے آ جائے گی. یعنی پستیوں کے مقابلے میں انسان اتنا سخت ہو کہ کسی بھی طرح کی رسوائی، کسی بھی طرح کا گناہ اس کی طرف آنا چاہے تو اتنا سخت ہو کہ وہ واپس پلٹ جائے، ٹھہرنے نہ پائے، یہاں پر نفوذ پیدا نہیں کرے، نافذ نہیں ہو انسان کے قلب میں، انسان کی روح میں. یہ جو شیطان وسوسے کرتا ہے وہ نافذ نہیں ہو، وہ تھک کے، ہار کے، پشیمان ہو کے واپس چلا جائے. اگر انسان عزیز ہے تو وہ ہر طرح کے شیطانوں کو واپس کر دے گا، چونکہ سخت ہے، مضبوط ہے، اس کی روح مضبوط ہے، اس میں کسی طرح کا نفوذ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر انسان ذلیل ہے، نرم ہے، تو جو کچھ بھی آئے گا سب کچھ داخل ہوتا چلا جائے گا، ساری پستی، ساری ذلت، ساری رسوائی، سارے گناہ، سارے عیب، یہ سب داخل ہوتے چلے جائیں گے. اس کا نمونہ پیش کر چکے، پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ 70 سالوں تک بنی امیہ کے ممبروں نے امیر المومنین کی سب و شتم کی، لیکن امیر المومنین کی ذات، اللہ کے عزیز، عزیز پروردگار کا یہ عزیز بندہ اتنا بلند ہے کہ کسی بھی طرح کا عیب نفوذ نہیں کر سکا، اور وہ ساری ذلتیں پلٹ پلٹ کے بال کی طریقے سے کدھر گئیں؟ خود بنی امیہ کی طرف جاتی رہی. یہ مثال اس لیے دی تھی، یعنی بنی امیہ امیر المومنین کو رسوا کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ساری رسوائیاں پلٹ پلٹ کے خود کدھر گئیں؟ بنی امیہ کی طرف گئیں، کیونکہ عزیز تھے، کیونکہ باطل کے مقابلے میں سخت تھے، کیونکہ حقارتوں اور پستیوں اور ذلتوں اور گناہوں کے مقابلے میں سخت تھے. اس لیے کہ ایک انسان اگر عزت دار انسان ہے، اگر ہم نے آپ کو اور اپنے بچے کو اور خود کو عزت کا درس دے دیا ہے تو کسی طرح کا گناہ نفوذ نہیں ہو پائے گا. نفوذ وہی ہوتا ہے، نافذ یعنی جگہ وہی بناتا ہے جہاں پہ کہیں نرمی پیدا ہو، وہ ڈھونڈتا ہے. جیسے قلعوں میں پہلے جنگ ہوتی تھی، وہ گھوم گھوم کے پورے قلعے میں ڈھونڈتے تھے کہاں پر نافذ ہونے کی جگہ ہے، گنجائش کہاں پہ، جہاں تھوڑی دیوار نیچی ہو یا جہاں تھوڑی دیوار پتلی ہو وہاں سے قلعوں میں نافذ ہوا جاتا تھا. یہ اللہ نے بھی انسان کو قلعہ دیا ہوا ہے، توحید کا قلعہ، نبوت کا قلعہ، ولایت کا قلعہ، ہدایت کا قلعہ، یہ سارے قلعوں میں انسان کو محصور رکھا ہوا ہے، ادھر شیطان ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ابھی ماہ رمضان میں بہت بھاگ رہا ہے، بہت چکر میں لگا ہوا ہے کہاں سے نفوذ ملے، لیکن ماہ رمضان میں نفوذ اسے نہیں مل پاتا، بہت مشکل ہوتی ہے. ہمارے جوان بہت قوی ہو جاتے ہیں، ہمارے مرد عورتیں بوڑھے بچے سب ماہ رمضان میں کیا ہوتے ہیں، بہت ہی قوی ہو جاتے ہیں. قوی ہوتے ہیں یعنی کیا؟ محکم اور مستحکم اور عزیز ہو جاتے ہیں، صاحب عزت ہو جاتے ہیں. جب عزت والے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی طرح کا عیب ان کے اندر نفوذ نہیں کر پاتا، پھر بھی وہ بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس قلعے کے چاروں طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان کے آس پاس کی کہاں سے نفوذ کرنے کا موقع ملے. لیکن یہ بیچارہ انسان جو ہے وہ بعد میں ماہ رمضان کے بعد پھر اپنے آپ کو، اللہ نے کہا تھا عزیز میں نے تمہیں کر دیا، ہمیشہ عزت دار بن کے رہنا، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے پھر یہ اپنے آپ کو نرم کرنا شروع کرتا ہے، ادھر شیطان جو ہے وہ نفوذ پیدا کرنا شروع کرتا ہے. یہ ہماری مشکل ہے نا، انشاءاللہ یہ نہیں ہو، خدا کرے. بس یہ عزت و ذلت کے معنی تھے. بار بار قرآن میں اور جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، مثالیں بہت زیادہ نہیں دے سکتے، یعنی تقویت کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے. سورہ یاسین میں بھی ہے کہ انا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، دو کو میں نے بھیجا تھا، دو نبی کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، اس کا دونوں نبیوں کا انکار کر دیا پوری قوم نے، فعززنا بثالث، میں نے تیسرے نبی کے ذریعے سے ان کی تقویت کی، ان کو طاقت دی، ان کو قوت دی، ان کو مضبوط کیا. یہ ہے عزت کے معنی. یہ اس لیے بتایا، آئی گئی بات تو یہ بات پوری کر دی گئی کہ عزت کے صحیح معنی کیا ہے، یعنی انسان ہر طرح کے باطل کے مقابلے میں قوی ہو، مضبوط ہو. تو جب انسان قوی اور مضبوط ہے تو وہ ہر جگہ محفوظ ہے. پھر یہ جو بہت سارے فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ارے پکڑ پکڑ کے مسجد لاتے ہیں، پروگرام میں لاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی طرح بچائیں، اسی لیے کہا کہ ان کو وہاں عزت کا درس دے دیا گیا، اب اگر قوی بنا دیا گیا ہے تو یہ صرف مسجد میں نہیں محفوظ ہے، یہ بازاروں میں بھی محفوظ ہے، یہ کالج میں بھی محفوظ ہے، یونیورسٹی میں بھی محفوظ ہے، جہاں بھی جائیں گے محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قوی کر دیا ہے، عزت کی وجہ سے ان کی روح قوی ہو گئی ہے، روح مضبوط ہو گئی ہے. لیکن اگر ذلیل ہے اور اگر نرمی ہے تو وہ نرمی جو ہے وہ نفوس پیدا کرتی چلی جائے گی. لیکن یہ وہ عزت جو انسان کو قوی کرتی ہے، جو جس کی وجہ سے تاریخ میں انسان ایک عزیز انسان کے طور پر باقی رہ جاتا ہے، جیسے ہیں آج حسین ابن علی کے اصحاب عزیز باقی ہیں. آپ دیکھیں کہ عصر عاشور حسین ابن علی کے جسم پر سینکڑوں تیر مارے گئے اور زخم لگائے گئے، نیزے پہ نیزے مارے گئے، تلواریں پہ تلواریں ماری گئیں، لیکن کسی نے جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی اگر کوئی الزام حسین ابن علی پہ لگ سکے اس عزت کی وجہ سے. عزیز تھے اور اگر رکھتے بھی تو پلٹ کے ادھر چلے جاتے، جو اس کا تجربہ وہ کر چکے تھے، امیر المومنین کے ساتھ یہ تجربہ کر چکے تھے. امیر المومنین وہ تلواریں مار رہے ہیں، وہ نیزے جو ہیں جسم میں نیزے پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں، جسم میں تیر چبھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی عیب چبھنے کے لیے تیار نہیں، نافذ ہونے کے لیے تیار نہیں. چوں؟ اس لیے کہ اتنا عزیز ہے، اتنی عزتوں کے ساتھ آئیں باطل کے مقابلے میں، اور عیب و گناہ و خطاؤں کے مقابلے میں اتنا قوی ہیں کہ کسی طرح کی خطا اور عیب ان کے اندر نفوذ کر ہی نہیں پا رہی، اور اسی کا نام ہمارے یہاں معصوم ہے، اسی کو کہتے ہیں معصوم. لیکن جو جھوٹی عزتیں، یہ ہوئی حقیقی عزت. یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ صرف اور صرف فضیلتوں سے پیدا ہوتی ہے، جو جس کی بحث پوری ہو گئی، یعنی ویلیوز سے، جس کی بحث چل بھی رہی ہے، یہ اخلاقی فضیلتیں. جتنا زیادہ انسان میں فضیلتیں اور ویلیوز پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اتنی زیادہ انسان عزیز ہوتا چلا جائے. باقی اس کے علاوہ جتنی عزتوں کے ہم نے معیار بنائے ہو، وہ سب کے سب دھوکہ ہے. بچے بھی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر علم ہے تو عزت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا العلم سلطان، علم سلطان ہے، علم کی سلطنت ہے، علم کا غلبہ ہے. من وجدہ سال بہ، جو علم کو حاصل کر لے وہ غالب ہوتا چلا جاتا ہے. ومن لم یجد ہو سیل علیہ، لیکن جو حاصل نہ کر پائے وہ مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو لوگ مغلوب کرتے چلے جاتے. مغلوب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس کے اوپر غالب ہوتے چلے جاتے ہیں، اسے تباہ کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی مغلوب کرنے کی کوشش ہے، جب تک عالم اسلام علم کے ساتھ تھا تو غالب تھا، کئی صدیوں تک عالم اسلام غالب رہا. جب علم سے رشتہ کم ہوتا چلا گیا تو بھی مغلوب ہوتا چلا گیا. ابھی چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی قومیں وہ عالم اسلام کو مغلوب کر لے رہی ہیں. کیوں کر لے رہی ہیں؟ اس لیے کہ علم کا رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا. ہر طرح کا علم, حقیقی علم, علم کی کمزوری. بس جتنی بھی فضیلتیں انسان میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اتنی انسان عزت دار ہوتا جاتا ہے. یعنی واقعی جو عزت ہے, جو اندر سے عزت کے احساس کرے. جب انسان اندر سے عزت کے احساس نہیں کرتا تو پھر آس پاس ایسی چیزیں بناتا ہے وہی دھوکے والی, کہ کوئی کچھ دیکھ کے اپنی عزت کے احساس کرتا ہے, کوئی کپڑا دیکھ کے, کوئی لباس یہ دیکھ کے, کوئی گھر دیکھ کے, کوئی گاڑی دیکھ کے, کوئی فلاں دیکھ کے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی جھوٹی عزتوں کا خزانہ ہے جو انسان لے کے ڈھو رہا ہے. خاندان کی عزت, اب خود کچھ نہیں ہے تو خاندان, میرا خاندان تو بہت عزیز ہے, ماں باپ کی عزت, فلاں کی عزت. امیر المومنین کے سامنے آئے ابو سفیان عباس کو لے کے آیا اور آ کے یہی باتیں گئی کہ آپ کا خاندان, آپ کے خاندان میں رسول اللہ, آپ کی حکومت چھن گئی, حکومت آپ کا حق ہے, آپ اٹھیں, آپ اٹھیں گے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, پورے مدینے کو میں بھر دوں گا سوار اور پیادہ سے آپ کی مدد کرنے کے لیے. ساتھ میں عباس کو بھی لے کے آیا تھا, عباس چچا تھے رسول اللہ کے بھی چچا تھے, امیر المومنین کے چچا تھے. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ نجل البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, شروع ہی کے خطبات میں موجود ہے, کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ارجو ان طریق المنافرہ وضعو تیجان المفاخرہ, یہ نفرت کے راستوں سے اپنے آپ کو بلند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور یہ آ کے بات کہتا حکومت کے لیے اور خلافت میں اور حکومت الہی میں انحراف پیدا نہ ہو, اس کے لیے تو جناب زہرا دروازے دروازے تک گئی. امیر المومنین بھی مدینے کے دروازے دروازے تک گئے کہ تم کیا کر رہے ہو. چونکہ امیر المومنین کو اپنی حکومت کی فکر نہیں تھی, رسول اللہ کی حکومت میں انحراف کی فکر تھی, اس لیے امیر المومنین خود جا رہے تھے. ایک طرف امیر المومنین خود جا رہے ہیں, ایک طرف جناب زہرا جا رہی ہیں خود, لیکن جب ابو سفیان خود آتا ہے مدد کرنے کے لیے امیر المومنین سے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ باریکیاں عزیز, یہی باریکیاں ہیں جو آج نہیں سمجھی جا رہی. اسی باریکیوں کو آج ہمارے جوان نہیں سمجھتے, دھوکہ کھا جاتے. جس حکومت کی حفاظت اور بقا کے لیے جناب زہرا کی قربانی ہو گئی, جس حق کو باقی رکھنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی پیش کر دی کہ لوگ جانے, لوگ پہچانے کہ رسول اللہ کی حقیقی وراثت کیا ہے, کہاں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اصل حقیقی وراثت کیا ہے. اگر لوگ سمجھ جاتے کہ رسول اللہ کی حقیقی وراثت کیا ہے تو پھر خود بخود یہ ڈھونڈ لیتے کہ حقیقی وراثت کہاں ہونا چاہیے. مشکل یہ تھی کہ لوگ یہی نہیں سمجھ پائے تھے کہ رسول اللہ کس حکومت کے مالک ہیں, رسول اللہ نے کون سی الہی حکومت قائم کی ہے. ان کے لیے فرق نہیں پڑتا تھا کہ داماد حاکم بن جائے یا سسر حاکم بن جائے, یہ اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حکومت کو نہیں سمجھے تھے. لہٰذا جناب زہرا وہ حکومت سمجھا رہی ہیں, جناب زہرا خطبہ دے کے آگے سمجھا رہی ہیں. یہ کام جناب زہرا نے کیا, قربانی دی, لیکن اسی کے سپورٹ کے لیے جب ابو سفیان آتا ہے تو امیر المومنین اس کی نیتوں کو پڑھ رہے ہیں. ابھی اگر ہم جیسے لوگ ہوتے, جو ہمارے نادان لوگ, نادانوں کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی آگے سپورٹ کرے, سپورٹ لے لو, میرا سپورٹ کرنے آیا ہے نا, سپورٹ لے لو, ہے نا. دشمن آ جائے اس کا بھی سپورٹ لے لو, قاتل آ جائے اس کا بھی سپورٹ لے لو, سپورٹ لے لو بھی, سپورٹ کر بھی دو. جو اپنی ذاتی مصلحتوں کو, یہ بہت چھوٹی مصلحتوں کو, ذاتی مصلحتیں اگر نہ بھی ہوں, اگر بہت چھوٹی مصلحتوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں تو نہیں سمجھ پاتے کہ کس کا سپورٹ کرنا چاہیے, کس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اور کس کا سپورٹ لینا چاہیے اور کس کا سپورٹ نہیں لینا چاہیے. ابو سفیان آیا تھا سپورٹ کرنے کے لیے, اور اگر امیر المومنین کہہ دیتے کہ ہاں آؤ, تم آؤ, تو اس وہاں تک وہ حتمن لے کے آتا. چونکہ ابو سفیان کے پاس افراد تھے, خاندان بڑا موجود تھا, اتنی بڑی بڑی جنگیں رسول اللہ سے آگے لڑ چکا تھا, دس دس ہزار لوگوں کے لے کے آیا. دس ہزار ٹھیک ہے, سب اس کے اپنے افراد نہیں تھے, لیکن بہرا اس کے پاس یہ صلاحیت تھی. کچھ لوگوں کے اندر صلاحیت الگ طرح کی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ساری صلاحیت حق ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں فتنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں باطل لشکر اکٹھا کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں۔ ابو سفیان میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ ایک بڑا لشکر لا کے وہاں پہ آمادہ کر دیتا اور اتنا وہ کر لیتا، لیکن امیر المومنین صرف لشکر کو نہیں دیکھ رہے تھے، امیر المومنین لشکر کے پیچھے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھ رہے تھے۔ امیر المومنین یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت اگر مدینے میں جنگ چھڑتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، پورے عرب میں کیا ہوگا، پھر روم کیا کرے گا، پھر ایران کیا کرے گا، پھر عرب کے دیگر قبیلے کیا کریں گے۔ یہ ساری بحثیں تھوڑا تفصیل سے ہو چکی دوسری جگہوں پہ، امیر المومنین یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اور وہ آگے کیا کس بہانے سے لے کے آیا تھا، کہا کہ خاندان، آپ کے خاندان میں رسول اللہ، آپ سب سے بڑے وارث، اچھی باتیں بھی کر رہا ہے۔ جہاں پر انسان کی نگاہ دیکھی جاتی، کتنا بصیرت کی نگاہ ہے، جو صرف ظاہری لفظوں کو دیکھ رہا ہے یا اس کے اندر چھپے ہوئے ارادوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں، حتیٰ کیا بتایا، افسوس ہوتا ہے۔ علماء، ذاکرین، میں تو بہت طالب علم ہوں، لیکن خدا کرے کہ یہ مسئلہ، اس سے نجات ملے، ہماری امت کو نجات ملے گی، کون کس لیے آ رہا ہے یہ تو دیکھے انسان۔ وہ جب واقعاً اس وقت سپورٹ کر دیتا اور لشکر لے آتا اور ساتھ میں عباس کو لے کے آیا تھا، شاید اس کو ڈر تھا کہ اگر ہم تنہا جائیں گے تو شاید، جانتا تھا امیر المومنین کے بارے میں، امیر المومنین اتنی آسانی سے تو نہیں ہے، جانتے ہیں، لہذا چچا عباس کو لے کے آئے کہ چچا ہیں اور رشتہ بڑا ہے، میری بات نہیں تو ان کی بات مانیں گے۔ وہ بھی عباس بھی کس بنیاد پہ آ گئے تھے، بہرحال خاندان کو ان کو بھی فکر تھی، خاندان، ہماری خاندان میں رسالت تھی، ہماری خاندان میں خلافت رہے، ہماری خاندان میں امامت رہے، ان کو لے کے آیا۔ لیکن امیر المومنین نے کیا جملہ فرمایا، امیر المومنین فرمایا کہ ارجو عن طریق المنافر، ارجو یعنی وہی عروج، بلند کرنا، معراج سے بنا ہوا، ارجو عن طریق المنافر، نفرت کی باتوں سے اور نفرت کی راہوں سے اپنے آپ کو بلند کرو۔ یہ تمہارے ان لفظوں کے پیچھے نفرت چھپی ہوئی ہے، تمہارے ان ظاہری لفظوں کے پیچھے اسلام کی نفرت ہے، خود رسول اللہ سے تم بیزار ہو۔ امیر المومنین وہ لفظ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لفظوں کے اندر چھپی ہوئی نفرتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اے ابو سفیان، تو قرآن سے نفرت رکھتا ہے، تو رسول اللہ سے نفرت رکھتا ہے، تو دین سے نفرت رکھتا ہے، تو اس دین کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر کے تاج کو اٹھا کر پھینک دو۔ کون سا فخر؟ خاندانی فخر، یہ ہم رسول اللہ کے خاندان کے، خاندانوں کا فخر، خاندانوں کا فخر یہ عزت نہیں ہے، یہ جھوٹی عزت ہے۔ خاندانی فخر جو ہے یہ جھوٹی عزت ہے، لیکن ہاں خاندان میں فضیلتیں موجود ہوں، جیسا واقعی رسول اللہ کے خاندان میں موجود تھی، تو جو صاحبان فضیلت ہیں وہ فضیلتوں کی بنیاد پر صاحب عزت ہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ ورنہ اگر خاندان کی بنیاد پر صاحب عزت ہونا ہوتا تو پھر رسول اللہ کے ایک چچا ابو لہب بھی تھا، وہ بھی خاندان کا تھا، اور اس کو خالی رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور بدترین طریقے سے کسی بھی انسان کو قرآن نے اتنے سخت لہجے میں بدعا نہیں دی جتنا ابو لہب کو دیے، جو خود رسول اللہ کے خاندان کا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس کو بھی، اس کی بیوی کو بھی وہ سخت جملے جو استعمال کیے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ عزتیں خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، عزتیں ان فضیلتوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان ویلیوز کی بنیاد پر جو پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اس لیے یہاں پہ تمام کی جاتی ہے کہ ہم کبھی واقعی جھوٹی عزتوں کے کبھی کوئی امامہ لگا کے عزت محسوس کرنے لگے، کوئی شیروانی پہن کے عزت محسوس کرنے لگے، کوئی ممبر پر آ کر عزت محسوس کرنے لگے، کسی کا ہاتھ چوما جانے لگے تو اپنے آپ کو عزت محسوس کرنے لگے، کسی کی واہ واہ زیادہ ہونے لگے، تو ہم آپ کی باتیں بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، واہ واہ زیادہ ہونے لگے تو اسے عزت محسوس کرنے لگے، کسی کے لائکس زیادہ بڑھ جائیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، عزت محسوس کرنے لگے۔ یہ سب کے سب جھوٹی عزت ہے، اور جھوٹی عزت میں گرفتار لوگ کبھی بھی حقیقی عزت کے تعاقب میں نہیں جاتے، نہیں تلاش کرتے۔ جو جھوٹی عزتوں میں گھرے ہوتے ہیں، لوگوں کی تعریفوں میں جو گھرے ہوتے ہیں، جو صرف نعروں میں گھرے ہوتے ہیں، جو کسی سوشل پیج کے لائکس میں گھرے ہوتے ہیں، وہ کبھی حقیقی فضیلتوں اور حقیقی عزت کی تلاش ہی میں نہیں نکلتے، وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے چونکہ جھوٹی عزتوں سے ان کا دل اتنا بھر چکا ہوتا ہے, پیٹ بھرا ہوتا ہے. جس کا پیٹ شراب سے بھرا ہوا ہے وہ پانی پینے نہیں جائے گا, نہیں پیے گا. جس نے نجس اور کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ سے اپنی غذائیں بھر رکھی ہیں, میک ڈونلڈ سے اور کے ایف سی سے, وہ کبھی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے نہیں جائے گا. پیٹ بھر کے باہر سے آ گیا ہے, جھوٹی بھوک مٹا کے آ گیا ہے, یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ادھر ماں نے اچھی روٹی پکا کے رکھی ہوئی ہے, بیوی نے کھانا پکا کے رکھا ہے, اسے کھائے گا نہیں. یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں, ہم دیکھنے ہی نہیں چاہتے اس کھانے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے کھانوں سے اس نے اپنا پیٹ بھر رکھا ہے. یہی حالت عزت کی ہے, جھوٹی عزتوں سے اس نے اپنی روح کو بھرا ہوا محسوس کر رہا ہے, تو وہ کبھی بھی علم کے پیچھے نہیں جائے گا, کبھی بھی وزڈم کے پیچھے نہیں جائے گا, کبھی بھی عزت کے پیچھے نہیں جائے گا, کبھی بھی کمالات کے پیچھے نہیں جائے گا, کبھی بھی بلندیوں کے پیچھے نہیں جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پہلے جھوٹی عزتوں سے ہمیں خالی کرے. جھوٹی عزتوں سے جو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اس سے پہلے ہمیں خالی کر دے, پھر اس کے بعد ہمیں حقیقی عزتوں کی تلاش میں نکالے اور اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و اطرته الطاهرين.